الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا إليه توبة نصوحا. سورة تحریم پر درس چل رہا تھا. یہ وہ آیات ہیں جو آج کے درس کا حصہ ہیں. پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی زوجات سے کہیے کہ اگر تم نبی کی فرما برداری کرو گی تو نبی کی زوجیت میں باقی رہو گی، اور اگر فرما برداری تم نے نہ کی تو عین ممکن ہے کہ نبی تمہیں چھوڑ دیں اور اللہ پھر تمہارے بدلے میں نبی کا نکاح ایسی عورتوں سے کرائیں، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی ہوں، مؤمنات، عقیدہ بھی ان کا درست ہو، عابدات کثرت سے عبادت کرنے والی ہوں، سائحات قانتات فرما بردار ہوں اللہ کی، سائحات روزے رکھنے والی ہوں. اس پر بیان ہوا تھا پچھلے درس میں کہ نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں اور گھر میں بھی نفلی روزوں کا معمول بنائیں. کچھ یاد ہوگا نا پچھلے درس میں کیا بات ہوئی تھی. گھر میں اگر نفلی روزے رکھنے کا معمول ہوگا تو اس سے گھر میں ماحول بہت اچھا بنے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے دو صفات اور بیان فرمائی، سیبات و ابکارا. فرمایا اے نبی کی بیویوں، اگر تم فرما برداری نہیں کرو گی تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے نبی، اور اللہ پھر ایسی عورتوں سے شادی کرائیں گے جو سیبات بھی ہوں گی اور باقرات بھی ہوں گی. سیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو پہلے سے شادی شدہ ہو، جسے طلاق ہو گئی ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. ایسی عورت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیبہ، سا سے، اور اس کی جمع آتی ہے سیبات. اور باقرہ کہتے ہیں کواری کو جس کی کبھی شادی نہ ہوئی ہو، ابھی تک انتظار میں ہو. اور اس باقرہ کی جمع آتی ہے باقرات بھی اور ابکار بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی، اللہ اپنے پیغمبر کا نکاح ایسی عورتوں سے کرائیں گے جو نیک ہوں گی، روزے دار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، طلاق یافتہ بھی ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ ہونا اور کنواری ہونا ان دونوں کو ایک اچھی صفت کے طور پہ بیان کیا ہے. بھائی آپ کسی سے کہیں کہ میں تمہاری شادی کراؤں گا طلاق یافتہ سے بھی کنواری سے بھی، تو وہ کہے گا بھائی کنواری سے تو سمجھ میں آتا ہے، تو طلاق یافتہ سے تم میری شادی کراؤ گے تو اس کو اتنی خوشی خوشی کیوں بیان کر رہے ہو؟ کہیں گے نا لوگ. کوئی آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی اچھا رشتہ ہے، کہتے ہیں بہت اچھا ہے، کنواری لڑکی ہے، تو آپ خوش ہو جائیں گے. اگر وہ کہے ایسا اچھا رشتہ میں نے دیکھا ہے کہ بس کیا بتاؤں، بیوہ ہے، تو آپ خوش ہو گئے یا غمزدہ ہو جاؤ گے؟ غمزدہ ہو جاؤ گے. آپ کہو گے بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا یہ تو ایک عیب ہے، لیکن آپ قرآن کا سیاق و سباق دیکھیں، قرآن بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کو بھی عورت کی خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اشکال تو آگے آگے بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی بھائی؟ یہ ایک حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جیسے عین موقع پہ جنریٹر خراب ہو گیا، یہ ایک حیرت کی بات ہے. ایسے ہی اس میں بھی حیرت ہونی چاہیے. جنریٹر جو ہے نا، یہ ایک الیکٹرانک چیز ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا یہ کہ لوگ پھر انتظامیہ کو صلواتیں سنانا شروع کرتے ہیں، یہ انہوں نے خراب کیا، یہ انہوں نے کیا. ہماری قوم کی عادت ہے کام ایک نہ کرو، کیڑے 100 نکالو. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہر کام میں عیب نکالتے ہیں ہم لوگ. تو عیب نکالنے والا نہیں بننا چاہیے انسان کو، صبر کرنے والا بننا چاہیے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی بیان کی ہے کہ طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی. تو کنواری ہونا تو ایک خوبی ہے کہ بھائی کنواری ہے، طلاق یافتہ یا بیوہ ہونا کیا خوبی ہے؟ وہ یہ خوبی ہے کہ بعض چیزیں طلاق یافتہ اور بیوہ عورت میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کنواری میں نہیں ہوتی. سب سے بڑی خصوصیت گھر کو سنبھالنا، گھر داری، تجربے کاری، سگھڑ پن. یہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کر کے یہ حکمت حاصل ہوتی ہے، کنواری عورت سے شادی کر کے یہ حکمت حاصل نہیں ہوتی. اسے تو گھرداری سکھانا پڑتی ہے، کئی مہینے کئی سال لگتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا شوہر کی نعمت ہوتی کیا ہے. اسے طور طریقے آداب سکھانے پڑتے ہیں. ایسے بات کی جاتی ہے، بڑوں سے ایسے بات کی جاتی ہے، گھر ایسے صاف کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے بتانی پڑتی ہیں. تو طلاق یافتہ عورت میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایک دفعہ گھرداری والی زندگی گزار چکی ہے، لہذا اب اسے گھر سنبھالنا بھی آتا ہے، شوہر کو سنبھالنا بھی آتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس شوہر کو سنبھالنا بھی جانتی ہے. اگر پہلے سے صاحب اولاد ہے تو بچے پالنا بھی جانتی ہے. ورنہ بچے جو ہے نا، جب کنواری لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو بچوں کو آدھا شوہر کو پالنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تبھی آپ دیکھیں بازاروں میں میاں صاحب بچے لے کے گود میں پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، بیگم صاحبہ آگے آگے پرس لٹکا کے گلے میں. اس کو سنبھالنا ہی نہیں آتا، تم سنبھالو. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ میں ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ اسے پہلے طلاق ہوئی ہوتی ہے تو اس میں یقیناً کوئی خرابی ہے. چلو بیوہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سگھڑ ہے، سمجھداری ہے، وہ تو میاں مر گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر تو اس کا قصور ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو اب ہم نے اگر شادی کی، ہم بھی پھنس جائیں گے. تو یاد رکھو، جیسے اس بات کا احتمال ہے کہ یہ طلاق یافتہ میں اس کا قصور ہے، اس کا احتمال ہے، اس کا بھی تو احتمال ہے کہ شوہر کا قصور ہو، اس کا نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا کہ اسی کا قصور ہے، تو کم از کم اتنا تو ایک دفعہ جب اس کا گھر اجڑتا ہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اب یہ اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائے گی، وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی جو پہلے ایک دفعہ کر چکی ہے. کیونکہ جب تک انسان کو کوئی نعمت ملتی نہیں ہے تو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب مل کے چھن جاتی ہے پھر قدر ہوتی ہے. کنواری لڑکی کو ابھی اس دیواری زندگی کی نعمت ملی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ شوہر کی نعمت کیا ہوتی ہے، گھر کتنی مشکلوں سے گھر بنتے ہیں، گھر بسنا کتنا مشکل کام ہے اور ٹوٹتا کتنا آرام سے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. تبھی لڑتی رہتی ہے ہر وقت میاں سے، لڑائی جھگڑے. جب ایک دفعہ گھر ٹوٹتا ہے اس وقت تو بڑی دھمکیاں دیتی ہے، دے دو طلاق. کیا ہے؟ دے دو طلاق. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے پہلے اپنے باپ کے گھر میں خوش و خرم تھی، کوئی بات نہیں، دے دو، چھوڑ دو. بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتی ہے کہ دے دو طلاق، میں عدالت سے کھلا لے لوں گی، میں چلی جاؤں گی عدالت، تم کون سا مجھے کوئی سونے کے نوالے کھلا رہے ہو، اس سے اچھا تو میرے ابا کھلا دیتے تھے. یہ تانے چلتے ہیں کنواریوں کے، یہ کس کے چلتے ہیں؟ کنواری لڑکی کے یہ تانے ہوتے ہیں. جب دے دی اس نے کسی دن جوش میں آ کے، غصے میں آ کے، اب جب ابا کے گھر جا کے بیٹھی ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں جو شادی سے پہلے تھے. میاں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اولاد ہے تو پریشان ان بچوں کا کیا ہوگا. پھر گھر، اپنے باپ کا گھر بھی اس کو کھلنے لگتا ہے تھوڑے دنوں میں، نفسیاتی پاگل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر عامل، روحانی بابا، یہ سارے مسئلے ہی نہیں، روحانیت کے جتنے دھندے ہیں نا، وہ تو سب انہیں عورتوں سے آباد ہوئے ہیں. تعویذ گنڈے پھر یہی کرتی ہیں. پھر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گی، سائیکی ہو جائیں گی. پھر اس میں وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جن بھیج دیا، کسی نے چڑیل بھیج دیا، یہ مسائل کھڑے ہو جاتے. پھر اگر اس کی دوبارہ شادی ہو تو اس نے ایک دفعہ شوہر کی نعمت چھننے کا عذاب دیکھ لیا ہوتا ہے، پھر یہ کوشش کرتی ہے کمپرومائز کروں میں کسی طریقے. ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے اس طرح. پرانا والا میاں بہت اچھا تھا اس کی قدر نہیں کی، اب نیا والا جو ہے نا وہ چرسی ہے پھر بھی گزارا کر رہی ہے اس کے ساتھ، میرے پاس تو فون آتے رہتے ہیں عورتوں کے. جی اچھا اچھا یہاں لٹکا لوں یہ. تو خواتین کے فون آتے ہیں کہ میرا میاں چرس پیتا ہے، میرا میاں مارتا پیٹتا ہے، تو میں کہتا ہوں تیرا میاں جب ایسا ہے تو چھوڑ دے اسے، طلاق لے لینا، میرا میاں یوں ہے، میرا میاں. کہہ رہی ہیں اصل میں پہلے ایک دفعہ طلاق لے کے آ چکی ہوں، مجھے کیا پتا تھا یہ اس سے بھی بدتر نکلے گا، اب دوبارہ میں لوں گی تو والدین نہیں رکھیں گے، والدین بولیں گے کیا یہی کہ تیرا کام ہے. تو پہلا والا جو جس میں کم خرابیاں تھیں اس کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس میں زیادہ خرابیاں ہیں اس کو آرام سے برداشت کر رہی ہیں. تو اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا کہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح کراؤں گا جو طلاق یافتہ ہوں گی. وہ کیا ہے؟ وہ کمپرومائز کرنے والی، مل کے رہنے والی، گھر کو ہر طرح سے بچانے والی کہ بھائی گھر نہ ٹوٹے. اور کنواری سے بھی، کنواری میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پہلے کوئی، اس کی زندگی میں پہلے کوئی مرد نہیں آیا ہوتا تو اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اس نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں اس کے مرد آیا ہوتا ہے. پرانے زمانے کی کنواریاں اسی قسم کی ہوا کرتی تھیں، آج کل بھی ہیں بہت ساری جو بیان سن رہی ہیں یا بیان جو انٹرنیٹ پہ سنیں گی. تو یہ ایک اس میں فائدے کی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے طلاق یافتہ ہونے کو بھی ایک خوبی کے طور پہ بیان کیا اور کنواری ہونے کو بھی ایک خوبی کے طور پہ. کچھ کچھ فائدے ہیں جو کنواری سے حاصل ہوتے ہیں طلاق یافتہ سے نہیں ہوتے، کچھ فائدہ ہیں جو طلاق یافتہ سے حاصل ہوتے ہیں کنواری سے نہیں ہوتے. طلاق یافتہ میں خوبی یہ ہے کہ وہ ذہنی لیول آپ کا برابر ہوگا اس کے ذہنی لیول، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ ایک ہندو زدہ معاشرے میں ہیں، ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر طلاق یافتہ سے کرنا چاہے تو رشتہ دار اسے جان سے مار دیتے ہیں. اور یہی یاد رکھو مرد میں بھی یہ خصوصیت ہے، کنوارے مرد میں کچھ خصوصیت ہوتی ہیں، کچھ شادی شدہ آدمی میں ہوتی ہیں. اس لیے اگر ایک آدمی کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، اگر وہ دوبارہ نکاح کر رہا ہے، اگر بندے میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو محض اس بات کو بنیاد بنا کے رشتے کا انکار مت کیا کرو کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے. کیونکہ شادی شدہ ہونے میں بھی یہ خوبی ہے کہ جب اس کا پہلا گھر آباد ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس میں رکھنے کی صلاحیت ہے. کنوارے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ابھی تو اس کی ازدواجی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی، اس کو کیا پتا کہ بیوی کے کیا بکھیڑے ہوتے ہیں اور کیا نخرے ہوتے ہیں اور کیسے وہ سر گنجا کرتی ہے. ابھی تو اس نے فیس بک پہ صرف ہیلو ہائی سیکھی ہے، سر گنجا فیس بک پہ کسی کا نہیں ہوا، بلوٹوتھ کے ذریعے وائی فائی سے سر تھوڑی گنجا ہوتا ہے اور واٹس ایپ سے تھوڑی سر گنجا ہوتا ہے. وہ اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور سنو کیا پکایا تم نے، جو آج کل لڑکیوں سے لڑکے باتیں کرتے ہیں نا، کیا پکایا گھر میں، اور ہاں انکل آئے تھے، ہمارے چچا بھی آئے تھے، یہ ہوا تھا، اس پہ ہم نے یہ بنایا، یہ ہوتی فضول فضول قسم کی گپ شپ. لڑائی والی باتیں تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں، لڑائی جب ہوگی جب وہ آپ کے گھر میں دلہن بن کے آئے گی، پھر آپ گھر سے باہر جاؤ گے تو وہ کہے گی واپسی پہ 12 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. آدمی کہتا ہے کل میں 24 انڈے لے کر آیا تھا، 24 کے 24 کہاں گئے، وہ کس کو کھلائے، بلی کو تو نہیں کھلا دیے کہیں وہ. پھر آپ حساب مانگیں گے، بھائی میں کل 2 درجن انڈے لایا تھا، وہ کہاں گئے، تو وہ کہے گی بیویوں سے کیا حساب مانگے جاتے ہیں، کیا روٹیاں گن گن کے کھلائی جاتی ہیں، نہیں آ رہی بات. پھر پھڈا شروع، جھگڑا شروع، ایک تو میں حساب مانگ رہا ہوں، اوپر سے مجھے تانے دیے جا رہے ہیں، پھر یہ آج میری اما بیمار ہے، آج میری نانی بیمار ہے، آج اس کو نہیں پوچھا، آج بچے کا اسکول، وین، فیس. تو نکاح کے بعد زندگی گزارنا یہ ذمہ دار آدمی کا کام ہے، باصلاحیت آدمی کا کام ہے. جو غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو قطن نہیں رکھ سکتا، وہ پال ہی نہیں سکتا. تو جہاں کنوارے میں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے، یہ بھی ایک خصوصیت کی چیز ہے، بھائی کوئی نہیں ہے تو وہ ٹوٹ کے محبت کرے گا، بھائی ایک ہی ملی ہے بڑی مشکل سے. جہاں اس میں ایک عیب ہے، خوبی ہے، لیکن ایک عیب بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ رکھنا جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا. کتنے اچھے اچھے لوگ رشتے کرتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں رکھنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے تھوڑی پتہ چلتا ہے. ماں باپ تو بچے کی تعریف ہی کریں گے، ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت انہیں کو جہاں کہیں اچھی بہو نظر آئے گی وہ تو چاہیں گے لے آئیں، وہ اپنے بچے کی خامیاں تھوڑی بیان کریں گے کہ ایک بھی کام نہیں کرتا، ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتا، بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے صرف. वो ये थोड़ी बताएंगे कि ऐब है इसमें, हमारा बेटा देखो पेड़, एक थे एक अब्बा थे वो बड़े साफ गो थे, हमारे एक दोस्त थे मदरसे में, दो हमारे साथ पढ़ा करते थे, उनकी तबीयत में लापरवाही थी। अब लापरवाही तो हर कमारे नौजवान में थोड़ी बहुत तो होती है, वो तो शादी के बाद ही कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, इतनी खतरनाक लापरवाही नहीं थी कि वो रिश्ते के काबिल ही नहीं है, थोड़ी बहुत लापरवाही थी। लेकिन उनके अब्बा इतने सीधे थे, इतने सीधे थे, बहुत साफ गो, कि जब भी उनके लिए कोई रिश्ते की बात चलती तो उनके अब्बा लड़की वालों से कह देते कि एक बात आपको मैं बता दूं, चूंकि मैं साफ गो आदमी हूं। कहते जी बताइए। कि आप खुद सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि इतनी खराबी नहीं थी, हमारे दोस्त थे हम जानते थे, लेकिन अब्बा बहुत ही सीधे थे कि देखिए सोच समझ के कीजिएगा, लापरवाह हैं। अब वो बेचारों की कहीं हो ही नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा ऐसी बातें करते हैं सादगी में कि लड़की वाले डर जाते हैं, पता नहीं ये चरस तो नहीं पीता, हीरोइन तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता। तो वो तो बहुत ही साफ गो थे ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो बेवकूफी की हद तक मामला हो गया। वरना आम तौर पे वालदैन क्या करते हैं, अपने बेटे का, अपनी औलाद का ऐब छुपाते हैं, खूबियां बताते हैं, खामी कोई नहीं बताता। तो जहां कंवारे में एक खूबी है कि भाई उसकी जिंदगी में कोई है नहीं, तो शादीशुदा में भी ये खूबी क्या है कि वो घर को संभालना जानता है। इसी वजह से जर्मनी की एक औरत ने, जर्मन जो गैर मुस्लिम थी, उसने एक बात कही, उसने कहा कि मैं किसी जिम्मेदार आदमी की दसवीं बीवी बनना कबूल कर लूं बनिस्बत किसी गैर जिम्मेदार कंवारे की इकलौती बीवी बनने के। यानी एक आदमी जो जिम्मेदार हो, घरदारी जानता हो, उसकी दसवीं बन जाऊं ये मुझे कबूल है, बनिस्बत एक ऐसे कंवारे की पहली बीवी बनूं जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ना हो। आजकल मर्दों में यही हो गया, शादी करके ले आते हैं, पड़ जाते हैं, सुबह शाम औरतों के फोन आ रहे हैं, खर्चा ही नहीं उठाता आदमियां, पड़ा हुआ है क्रिकेट के मैच देखता रहता है, आधा खर्चा बीवी उठा रही है, आधा मियां उठा रहे हैं, तो फिर ये औरत की जिंदगी तल्ख होना शुरू हो जाती है। खैर, अल्लाह ने यह सिफात बयान की मर्द में भी और औरत में भी। आगे कुरान मजीद में जो मैंने अभी आयतें पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब चूंकि ये उम्महातुल मोमिनीन को खिताब चल रहा है, उनको नसीहत हो रही है, तो अल्लाह ने इसी वास्ते अब तमाम मुसलमान मर्दों को खिताब किया है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों की भी फिक्र करे और अपनी भी फिक्र करे। इस आयत की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि तबलीग के बहुत सारे दराजात हैं, कुछ फर्ज़ैन है, कुछ फर्ज किफाया है, कुछ मुस्तहब है, लेकिन अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करना ये फर्ज़ैन है, हर एक पर है। अपने बीवी बच्चों की इस्लाह और उनकी तरबियत की फिक्र करना ये फर्ज़ैन है। सबसे पहले इसके बारे में सवाल होगा, अगर आप पूरी दुनिया में तबलीग कर रहे हैं, अपने घर को भूल गए, गुनाहगार होंगे आप, कयामत में सवाल होगा। सबसे पहले किसका है? अपने घर वालों को। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान मजीद में इस पर और भी आयतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि ए नबी, सबसे पहले किसको तबलीग कीजिए? अपने घर वालों को। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को दावत दीजिए। इस आयत के नाजिल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं को बुलाया और अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, वो जो मशहूर वाकया है, और उनसे कहा कि अगर मैं बताऊं कि इस पहाड़ के इस पीछे से कोई लश्कर आ रहा है, हमला कर रहा है, तो मान लोगे? अबू लहब ने कहा बिल्कुल मान लेंगे। सबने कहा, जितने भी उतबा इब्ने वलीद और आपके खानदान के बनू हाशिम के जितने लोग थे, सबने यही कहा। फरमाए कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम मुझ पर इतना इत्मीनान करते हो, यकीन रखते हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, तो मैं खुदा की इबादत करना शुरू कर दो, कामयाब हो जाओगे। उसी पे अबू लहब, जो आपका सगा चचा था, उसने कहा तब्बल्ला का या मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए। ये बदुआई जुमला है। अलिहादा जमातना, इस काम के लिए तूने हम जैसे सरदारों को बुलाया था, तू हमारा भतीजा है, हम कौम के सरदार हैं, इस बात के लिए तूने हमें जमा किया यहां पे कि बाप दादा के बुतों की इबादत छोड़कर खुद एक खुदा की इबादत में लग जाए। تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیوں جمع کیا؟ قرآن نے حکم دیا. سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ گھر والوں کا. ابو جہل ابو لہب ایمان نہیں لایا, اس سے بھی پتا چلا کہ آپ کے ذمے ان کی اصلاح کی فکر ہے اور اصلاح کی کوشش ہے. ہدایت آپ کے ذمے بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے. آپ صرف ان کو دعوت دیں گے, ان کی اصلاح کی فکر کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, کوشش کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے. باقی اس کے بعد بھی وہ سدھرتے ہیں یا نہیں سدھرتے, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ دینداروں کی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے, تو پھر ان دینداروں پہ طنز کرتے ہیں, خود تو بڑے مبلغ بنے پھرتے ہیں, گھر کا حال دیکھو. بھائی عین ممکن ہے وہ جیسے باہر مبلغ ہو گھر میں بھی ہو, لیکن گھر میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو, یہ عین ممکن ہے. ہدایت اگر انسان کے قبضے میں ہوتی, بیوی بچوں کی اصلاح انسان کے ہاتھ میں ہوتی اگر, تو نوح علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی. اسی صورت کے آخر میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا, لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, نوح علیہ السلام بھی میرے برگزیدہ پیغمبر, لوط علیہ السلام بھی برگزیدہ پیغمبر, اور ان دونوں کی بیویاں جہنم کی آگ میں جائیں گی, قرآن میں اللہ نے کہہ دیا. اب کوئی بتاؤ یہ کہہ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کی اصلاح کی فکر نہیں کی ہوگی؟ یہ فکر تو کی مگر کوشش نہیں کی. نوح علیہ السلام نے اگر 950 سال امت پہ لگائے ہیں دوسری, تو 950 سال اپنی بیوی کی پر محنت بھی کی ہوگی انہوں نے. اس زمانے میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا, ہماری امت میں جائز نہیں ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں سے بدکاری کے خلاف دعوت دیتے تھے, اور ادھر لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی, جہاں کوئی خوبصورت لڑکے نظر آتے تو اپنی قوم کو جا کے بتاتی تھی, اس برائی کی لوگوں کو دعوت دیتی تھی. پیغمبر لڑکوں سے بدکاری کے خلاف دعوت دے رہے ہیں اور اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا, اور بیوی کیا کر رہی ہے, اس عمل پہ لوگوں کو اکسا رہی ہے, پیسے لیتی تھی یا کیا کرتی تھی بتاتی تھی, تو اللہ نے اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی کسی شخص کی دینداری دیکھ کر اگر دیکھو کہ اس کے اولاد نافرمان ہے یا بیوی نافرمان ہے, وہ شریعت پہ نہیں چل رہی, تو اس بزرگ سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. عین ممکن ہے یہ بیچارہ کوشش کر رہا ہو مگر اس کی کوشش اثر نہ کر رہی ہو. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں اگر کوشش بھی نہیں کر رہا پھر یقیناً مجرم ہے یہ, پھر یقیناً مجرم, کوشش بھی نہیں کر رہا. اور آج اکثریت ایسی ہے جو خود اگر دیندار بن بھی جائے تو بیوی بچوں کی اصلاح کی کوشش واقعتاً نہیں کرتی, وہ نہیں کرتے, وہ کوشش ہی نہیں کرتے, فکر ہی نہیں ہے. جو مرضی وہ مطالبات الٹے سیدھے کرتے رہے, ان کے سارے مطالبات پورے کرتے رہتے ہیں. اگر کوشش کی ہوتی تو گھر میں کیبل لگوائی ہوتی ہے بھائی؟ کیبل تو ابا نے خود لگوائی ہے, کیبل کو جو کرایہ دیتے ہیں یہ ابا خود دیتے ہیں. کیبل میں 100 قسم کے چینل آ رہے ہیں, اس میں بچے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, وہ فلانی اس کے ساتھ بھاگ گئی, فلانا اس کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں وہ بچے. ٹی وی میں 2-3 چینل آتے ہیں کوئی اچھے, کوئی سائنسی پروگرام, کوئی ڈاکومنٹری کے کچھ آ جاتے ہیں یا کچھ دینی پروگرام آ جاتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے آج کل انٹرنیٹ پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ان 2-3 چینلز کو دیکھنے کے لیے پورے 100 چینل خریدے ہوئے ہیں. بچے اتنے نیک نہیں ہوتے کہ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں, کوئی سائنسی پروگرام دیکھیں کہ بھائی دل کیسے دھڑکتا ہے اور جناب اس میں کیسے برین ہمارا کیسے کام کرتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے ان کو. بچے جب دیکھیں گے نا ادھر شیر گیدڑ کی ڈاکومنٹری آ رہی ہے اور ادھر کوئی انڈیا کی فلم کے ڈانس آ رہے ہیں, اس کو وہ ڈانس میں اور گانوں میں اور تھرکتے بدنوں کو دیکھنے میں جو مزہ آئے گا, وہ شیر گیدڑ کی لڑائی میں, انگریز بناتے ہیں نا جنگل کے شیر گیدڑ کی لڑائی, اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا, اس میں اکثر خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو بھائی کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں رکھو کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے چند واقعات بیان کر دیے نا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی خراب تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی خراب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ایمان نہیں لایا. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا, اکثر تو یہ ہے کہ کوشش ہو اور دعا ہو تو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اکثر بڑے بڑے بزرگان دین اس امت میں وہ پیدا ہوئے جن کے والد بھی نیک اور بزرگ تھے, اکثر وہ پیدا ہوئے ہیں. اس وقت بھی آپ ملک کے بڑے بڑے بزرگان دین اور مشائخ کو علماء کو اگر دیکھ لیں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا سے دین چلا آ رہا ہے, باپ دادا سے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے, اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ والدین کی دینداری کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے, الا یہ کہ اولاد کوئی بہت ہی نالائق ہو, بہت ہی نالائق ہو پھر تو نہیں, تھوڑی سی بھی اس میں اگر خیر ہوگی تو اللہ باپ کی برکت سے اولاد کو بھی نوازے گا. یہ قرآن سے ثابت ہے یہ چیز. دیکھو سب سے پہلی اس کی دلیل, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے مشرک اور کافر تھے نا, قرآن مجید میں آتا ہے بت فروش تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ دی, ابراہیم علیہ السلام نے قوم کا بائیکاٹ کیا, بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کو قوم نے نکال دیا, ہجرت کی. یہ ساری قربانیاں جب ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کیا وعدہ کیا کہ میں آپ کی اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا. تو دو بیٹے دیے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, دونوں کی بشارت دے دی کہ دونوں پیغمبر ہوں گے. اب مجھے بتاؤ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کیوں بنے؟ اس لیے کہ باپ نیک تھا, انہوں نے قربانیاں دی تھیں. تو باپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو نوازا کہ نہیں نوازا؟ اور اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت کیوں ملی؟ اس لیے کہ باپ نے قربانیاں دی تھیں. قرآن کہہ رہے کہ باپ نے قربانیاں اتنی دی ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے ان کی اولاد کو نوازا اور اولاد میں پیغمبر پیدا کیے اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, الیاس علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے بڑے بڑے پیغمبر, ان کو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں کہ اللہ نے ان کی اولادوں میں نبوت جاری کر دی. اب موسیٰ کلیم اللہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا باپ دادا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے, تو ایسے باپ کے اثرات اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے نوازا؟ حضرت ابراہیم کو حکم دیا اسماعیل کو ذبح کریں میری رضا کے لیے, حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. یہ کس کی قربانی تھی؟ حضرت ابراہیم کی. اور حضرت اسماعیل کی قربانی کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو حضرت اسماعیل نے بھی قربانی دی اور حضرت ابراہیم نے بھی. تو حضرت اسماعیل نے چونکہ قربانی جو دی ہے نا وہ حضرت اسحاق سے بھی زیادہ دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسحاق علیہ السلام کی قربانی حضرت اسماعیل سے کم تھی, کیونکہ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہوتی کہ انسان ذبح ہونے کے لیے لیٹ جائے. ابھی تو لیٹ نہیں رہے نا آپ لوگ, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا اتنا. ابھی کہیں کیا ہے, اللہ کے لیے گردن کٹا دو, کیا جا رہا ہے؟ جب کٹنے کا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. وہ بکسر میں واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی پریشان رہتا تھا تو دعا مانگ رہا ہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, مار دے. بار بار دعائیں مانگ رہے, اللہ مار دے تو بہتر ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کہتے رہتے ہیں. تو ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. کسی کو شرارت سوجی کہ یہ روزانہ درخت کے نیچے یہ دعا مانگتا ہے. وہ شرارت کرتا ہوں, رسی کا پھندا بنا کے اوپر سے نیچے پھینکا. اب یہ دعا مانگ رہا ہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. دیکھا ایک دم پھندا آگے سامنے, یہ کہہ رہا ہے, اس کو تو نہیں پتا یہ اوپر سے بندے نے پھینکا. کہہ رہا ہے یا اللہ یہ کیا ہے؟ اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے, تو اتنے دنوں سے موت مانگ رہا ہے, میں نے تیری دعا قبول کر لی, اس پھندے میں سر دے دے, تجھے اوپر اٹھا لوں گا میں. تو اب یہ کہتا ہے, یا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا, یا اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا, میں تو مذاق کر رہا تھا اور تو نے پھندا بھیج دیا اوپر سے. تو موت کی تمنا کرنا, دعائیں مانگنا آسان ہے, جب موت انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ایک 7 سال کا بچہ, اس کو اتنی سمجھ کہ باپ سے کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر, اے میرے ابا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا نا مجھے ذبح کرنے کا, آپ کر دیجئے, کاٹ دے میری گردن, اللہ نے کہا ہے بس. تبھی تو اللہ نے کیا فرمایا, وبشرناہ بغلام حلیم, بہت بردبار بیٹا دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, بہت بردبار, بہت بردبار, بہت برداشت والا. تو اس بیٹے کی قربانی پہ بیٹے کو کیا نوازا ہے؟ بیٹے نے قربانی بہت بڑی دی نا اسماعیل علیہ السلام نے، تو اللہ نے ان کو یہ نوازا کہ 2000 سال کے بعد ان کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. پتا چلا کہ 1000 سال کے بعد بھی باپ کی نیکی کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے. تبھی میں ان والدین سے کہتا ہوں جو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، بعض نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، دن رات ایک کر کے عالم بنایا، مگر بچے نالائق کے نالائق. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ، ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، 2 بیٹے اللہ نے ان کو دیے. انہوں نے کہا میں ان 2 بیٹوں کو عالم بناؤں گا، میں ان کو دنیا میں لگاؤں گا ہی نہیں، مجھے نہیں چاہیے دولت، مجھے نہیں چاہیے پیسہ، بس ان دونوں سے میں دین کی خدمت لوں گا. وہ اتنی دن رات ایک کر کے بچوں کو انہوں نے مدرسے میں پڑھایا کہ ہمیں اس والد پہ ترس آتا تھا کہ یار یہ کتنا محنتی آدمی ہے، بچوں کی کتنی فکر ہے کہ میرے بیٹے عالم بن جائیں. پہلے حافظ بنایا ان کو کئی سال لگا کے، پھر کئی سال لگا کے مدرسے میں صبح چھوڑنے جاتے تھے، شام کو لینے جاتے تھے، سب کچھ بنا کے. اب جب ان کا وقت آیا کہ اب یہ دین کا کام کریں گے، تدریس کریں گے، بچے اڑ گئے، نہیں بھی ہم تو کاروبار کریں گے. وہ بیچارہ پاؤں پکڑ رہا ہے، بیٹا میں نے تم پہ اتنی محنت اس لیے تھوڑی کی ہے کہ تمہیں تو عالم بنانے، مفتی بنانے کے لیے، تاکہ تم جو ہے نا دین کا کام کرو جیسے دوسرے علماء کر رہے ہیں. نہیں جی. اب وہ میرے پاس آ کے پریشان ہوتے تھے، یار میں نے اتنا محنت کی ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی جناب گھی بیچ رہا ہے، کوئی سرسوں کا تیل بیچ رہا ہے، کوئی پولٹری فارم کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کبھی 2 بچے ہیں، کبھی پولٹری فارم کھول رہے ہیں، وہ کاروبار نہیں چل رہا تو چاول کا بزنس شروع کر دیا، چاول کا نہیں چلا تو سرسوں کا تیل کا شروع کر دیا، اب یہ مختلف کاروبار، وہ پیسہ آیا وہ سب دین وین ایک طرف. تو اب میرے پاس آ کے روتے تھے وہ کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے قربانی دی اللہ کے لیے، یہ قربانی انشاءاللہ ضائع نہیں ہو، یہ اگر نالائق نکلے ان کی اولاد میں اللہ پیدا کر دے گا آپ کی وجہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ان کی اولاد میں اللہ پیدا کرے گا آپ کی اس قربانی، اللہ آپ کی نسل میں کوئی نہ علامہ عالم بزرگ پیدا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی عادت رہی ہے. یہ نہیں ہوئے تو ان کی اولاد، اس میں ہی تو آگے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد 2000 سال کے بعد اللہ نے پیدا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. 2000 سال حضرت اسماعیل کا بیٹا، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہ سلسلہ عدنان تک چلا، عدنان کے بعد پھر یہ چلتے چلتے یہ سلسلہ آیا ہے. اور آپ کے والد عبداللہ، اور عبداللہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، دادا عبد المطلب بھی بت پرست تھے، اور یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. بت پرست دادا عبد المطلب، ان کا بیٹا ابو طالب عبداللہ، وہ بت پرست، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے، اور اس بتوں کی عبادت کرنے والے مشرک جو شرک کیا کرتے تھے، ان سے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ضائع تھوڑی ہونے دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے بڑے توحید کے عالم بردار. آج ہم اگر دین کی بات کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس کی برکت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی برکت تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی دعا اور ان کی قربانیوں کا صلہ تھے. تو یہ ساری قربانیاں کہاں جا کے لوٹتی ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام تک. اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وہ ابراہیم علیہ السلام تک. حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی جس کا آج ہم یہ پھل کھا رہے ہیں. تبھی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے. اولاد میں نہیں ہوا تو اس کی اولاد میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کی طرف سے، قرآن مجید میں بھی اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو اللہ ان کی اولاد کا خیال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرے نیک بندے کے بچے ہیں، ان کا تھوڑا سا فرشتوں سے کہتے ہیں ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا ان کے اوپر. ہاں کوئی بہت ہی نالائق ہے، یعنی آپ نے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی کچھ ویکنسیز آئی ہوئی تھیں 17 گریڈ کے لیے، 5-6 بندے پہنچ گئے انٹرویو دینے کے لیے، تو جو بڑا افسر ہے نا وہ کہتا ہے یار ان میں ایک جو ہے نا وہ میرے دوست کا بیٹا ہے. ایک کیا ہے؟ میرے دوست کا بیٹا ہے اور اس دوست کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو ذرا اس سے انٹرویو ہلکا رکھنا، اس کے اگر نمبر کم آ رہے ہو نا تو غریبی میں 15-20 نمبر ڈال کے اس کو پاس کر دینا، کوشش کرنا اس کو پاس کرو، باقیوں کو پیچھے کر دو. لیکن وہ جو اس کے دوست کا بیٹا تھا وہ اتنا نالائق کہ وہ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، اس کو کچھ تیاری نہیں ہے ذرا سی بھی نہیں، بھائی کچھ تھوڑی سی خود کر دیتا، کچھ تعلق کام آ جاتا. اب وہ ایسا ہے اس سے کچھ بھی پوچھو تو الٹے سیدھے جواب دے رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کو تھوڑی ترقی ملے گی. تو اسی طرح اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانیاں دی نا تو اللہ نے کہا اے ابراہیم تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی، اب نبوت یہ میں تجھے صلہ دے رہا ہوں، تیرے بچوں کو نیک بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی رحمت بڑے جوش میں. پہلے اللہ نے کہا تھا اے ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا، تجھے امام. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت بڑے جوش میں، اللہ مجھے امام بنا رہے ہیں اس دنیا میں، تو فوراً کہنے لگے اللہ میری اولاد کو بھی. کیا مطلب ساری اولاد کو؟ تو حضرت تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے ابراہیم سے کہا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد کو بناؤں گا مگر جو اس قابل ہوں گے، تھوڑی سی ان میں قابلیت ہوگی تو بناؤں گا، جو بالکل ہی نالائق ہوں گے ان کو نہیں بناؤں گا، ان کو نہیں بناؤں گا. تو والدین کی نیکی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے بشرطے کہ خود بھی اس میں کچھ صلاحیت ہو، خود بالکل ہی نالائق ہے پھر نہیں ہوتی. تو میں ایک اور مثال دے رہا تھا اس کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے خیال کرتے ہیں والدین اگر نیک ہوں تو ان کی اولاد کا کیسے خیال کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ایک اور مقام پہ ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، مشہور واقعہ سورہ کہف میں کہ جاؤ ان سے کچھ عجیب عجیب چیزیں ہیں وہ دیکھ کر آؤ وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ جا رہے تھے، کسی بستی میں ٹھہرے، بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، کچھ ہمیں رات گزارنے کا ٹھکانہ دو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. بستی والے بڑے نالائق، انہوں نے کہا چلو یہاں سے بھاگو، چلو بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے. تو وہ نکلنے لگے ایسے نالائق لوگوں کے پاس سے، تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ گرنے سے بچ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے احسان نہیں کیا اس سے پہلے جو دو واقعات تھے ان پر تو آپ نے احسان کیا، احسان نہیں کیا، یعنی جنہوں نے احسان کیا ان پر تو احسان نہیں کیا آپ نے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی ان کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ جو میں کروں نا سوال نہیں پوچھنا، سوال نہیں پوچھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ کوئی منکر دیکھ کے خاموش نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ نبی میں اصلاح کا جذبہ بہت ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ دیوار اگر گر جاتی اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس دیوار کو گرنے سے بچاؤ، کیونکہ اگر خزانہ نکل آیا یہ سارے گاؤں والے خزانہ بانٹ بوٹ کے کھا جائیں گے، یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کے باپ نے دفن کیا تھا، وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو اللہ نے کہا ہے کہ باپ نیک آدمی ہے، دیوار کے نیچے بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے مر گیا، اب اگر یہ دیوار ابھی گر گئی تو یہ قوم نکال لے گی، بچے تو نہ سمجھ ہیں ان کو کیا پتا. اللہ نے حکم مجھے اس لیے دیا ہے کہ جب یہ دیوار، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، ان کو پتا چلے گا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، یہ خود ہی دیوار گرا کے نکال لیں گے. تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں بھیجا دیوار سیدھی کرنے کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام کو، تاکہ یہ دیوار ٹوٹنے سے بچ جائے. اور کیوں بھیجا؟ اللہ نے بتا دیا ان کا باپ نیک آدمی تھا، لہذا ان کی دولت کا حفاظت ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں تکوینی معاملہ، اللہ اپنے بعض بندوں سے تکوینی کام لے لیتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، آ کے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کر کے کیوں چلا گیا. وہ اللہ نے بھیجا ہوتا ہے کہ جا بھائی یہ کر کے آ جا، اس بچے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، تو جا کے یہ کام کر دے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کام لے لیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے سے یہ کام لے لیتے ہیں، روحانی والوں سے نہیں لیتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ روحانی والے بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے ہم بھی یوں کیا تھا تو ہمیں الہام ہوا تھا، آسمان سے کچھ سگنل آئے تھے. ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ ان کو کہ جن آتے ہیں ان کے پاس، نہ سگنل آتے ہیں، یہ سائیکی ہوتے ہیں، دماغی توازن خراب ہوتا ہے، تو ان کو بیٹھے بیٹھے کچھ الٹی سیدھی چیزیں نظر آتی ہیں پاگل ہونے کی وجہ سے. پاگل کو بٹھا دو وہ ہوا میں باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے، تو یہ وظیفے پڑ پڑ گئے نا، دماغی توازن خراب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، والدین کی نیکی کا اولاد کو صلہ دیتے ہیں. اور اس سے وہ والدین مراد ہیں جو اولاد کو نیک بنانے کی فکر بھی کرتے ہیں، ورنہ باپ خود نماز پڑھتا ہے بچوں کو نماز پڑھوانے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں یہ خود نیک ہے ہی نہیں، کیونکہ نیک ہوتا تو ان کی بھی اصلاح کی فکر کرتا نا۔ اب اولاد کی اصلاح کی فکر کیسے کی ہے پیغمبروں نے، کتنی فکر کرتے تھے، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی تو جب بھی اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سے کیا کہا، حبلی من لدن کا ضروریتن طیبہ، اللہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، نیک اولاد۔ تو یہ اس کی علامت ہے نا کہ کیا چاہتے ہیں، میرا بچہ نیک ہو، فرما بردار ہو۔ حضرت مریم جو اللہ کی اتنی برگزیدہ بندی تھیں، اتنی برگزیدہ بندی، وہ کیسے پیدا ہوئیں کہ جن کے رحم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اتنے بڑے پیغمبر کو، اور بغیر نکاح کے پیدا کر کے اپنا معجزہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو یہ حضرت مریم اصل میں حضرت مریم کی والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں، جسے آج کل کہتے ہیں نا لوگ، یہ تو اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی نا، حضرت عمران کی بیوی، ان کا جذبہ بڑا نیک تھا اولاد کے بارے میں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو حضرت مریم جیسی اولاد دی۔ ان کا جذبہ کیا تھا کہ جب وہ حاملہ ہوئی ہیں تو ان کی یہ تمنا تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا، اسے بیت المقدس میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی میں اس سے، وہ صرف دین کی تبلیغ میں زندگی گزارے گا۔ آج کسی عورت کا یہ جذبہ ہوتا ہے؟ آج تو بس یہ ہوتا ہے میرا بچہ پیدا ہو جائے، کسی طرح سے امریکہ کا صدر بناؤں گی، اسے پائلٹ بناؤں گی، اسے میں انجینئر بناؤں گی۔ ٹھیک ہے آپ بنائیں گے تو اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کسی بھی لحاظ سے کرے، لیکن تین بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو بھائی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے سبھی کو مولوی بنا دیں، کیونکہ سبھی کو بنائیں گے پھر گھر میں راشن پانی کہاں سے لے کر آئے، کون کمانے کے لیے بھی تو افراد چاہیے نا۔ اتنا توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب سب کو عالم بنا دیا نا، پھر اگر گھر میں روٹی نہیں ہے تو توکل پہ چلتے تھے وہ۔ آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے، سب بچوں کو بنا دیا عالم، اب جب گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، کیونکہ عالم کی ڈگری سے کہیں بیچارے کو جاب واب نہیں ملتی، عالم کی کوئی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ کہیں آپ چپڑاسی بھی لگ جائے، سمجھ رہے ہو۔ مسجد میں بیچارہ کہیں مشکل سے امام لگے گا تو امام کی پھر وہ تھوڑی بہت تنخواہ ہوتی ہے بیچارے کی، اسی میں چلا رہا ہوگا، تو وہ اس میں اپنا پیٹ پال لے، اپنے گھر ماں باپ کو کما کما کے کھلائے۔ یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام طور پہ اماموں کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے والدین ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، شادی کہاں سے کرے گا، رشتہ ہی نہیں دے گا، کوئی مولوی کا نام سن کے بھاگ جائیں گے۔ مولوی سے دم درود کرانے والے تو بہت ہوتے ہیں، پھونک مار دیں، رشتے کا پیغام بھیجے ڈر جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پاگل ہو گیا کیا، تو یہ حساب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو بنا دیں، توکل اگر ہے پھر تو سب کو بنا دیں آپ، انشاءاللہ گھر میں چولہا کبھی نہیں بجھے گا، رزق کے دروازے، لیکن اس کے لیے توکل چاہیے۔ ہمارے حضرت کے جو والد تھے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد کے کئی بیٹے تھے، اور وہ تھے اپنے گاؤں کے بڑے چودھری، تو وہ خود بھی عالم تھے، اپنے تمام بیٹوں کو عالم بنایا انہوں نے۔ سب سے چھوٹے بیٹے تھے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ جب حضرت کا نمبر آیا نا مدرسے میں ڈالنے کے لیے، تو گاؤں کے لوگوں نے جمع ہو کے کہا کہ ایک بچے کو تو کچھ دنیا دار بنا دو۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے غور سے سنیں، کہ مولوی صاحب سارے بچوں کو عالم بنا دیا تم نے، سب کو مولوی بنا دیا، ایک کو تو کوئی زمینداری سکھاؤ، کچھ دنیا داری میں لگاؤ، تاکہ تمہارا کاروبار سنبھالے، کوئی کام دھندا سنبھالے، اس کو تو اسکول میں ڈال دو۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا نہیں۔ اب دیکھو والد صاحب کی قربانی آخری بچے میں سب سے زیادہ تھی، کیونکہ چلو باقیوں کو تو مولوی بنا دیا انہوں نے، آخری بچے میں تو ان کو شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہوگا نا کہ اگر اس کو بھی بنا دیا، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اب تو میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا، بڑھاپے میں کون ہے جو مجھے کما کے کھلائے گا۔ تو قربانی آخری بچے میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے نوازا بھی آخری بچے کو سب سے زیادہ۔ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ہمارے حضرت کے شاگرد ہیں، اور 7 سال شاگرد رہے ہیں، 7 سال۔ کتنا بڑا اللہ نے حضرت کا نام تھا دنیا میں، اور اب بھی ہے، ان کی کتابیں، پورا جامع الرشید جو اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ سب حضرت کا فیض ہے، یہ سب حضرت کی دعائیں، اور حضرت نے بنیاد رکھی تھی اس کی۔ تو آخری بچے میں قربانی سب سے زیادہ تھی. تو حضرت کے والد نے کہا نہیں اس کو بھی عالم بناؤں گا. لیکن یہ قربانیاں سے اللہ نوازتا تو بہت ہے مگر بعض دفعہ تھوڑا سا شروع میں آزماتا بھی ہے. تو اس آزمائش میں بعض لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اب بچے کو عالم بنا دیا, اب وہ نہ کما کے لا رہا ہے, وہ تو کمائے گا کہاں, وہ تو آئے گا جمعرات جمعرات گھر آئے گا, اب آپ سے پیسے مانگے, ابا ہفتے بھر مدرسے میں رہتا ہوں وہاں دال ملتی ہے پتلی دال, سمجھ میں نہیں آتا اس سے وضو کروں یا کھاؤں اس کو میں, ہیں بھائی پاپے ملتے ہیں صبح ناشتے میں, ابا کو جیب خرچی دے دیا کرو. ہم تو ایسے ہی جب گھر جاتے تھے ابا سے جیب خرچی لے کے آتے تھے. میں ڈاک یارڈ میں تھا, اچھی بڑی اپرینٹس شپ مل رہی تھی, پیسے ویسے آ جاتے تھے اور خواب آنا شروع ہو. اس عمر میں جب انسان 15-16 سال کا ہوتا ہے نا تو بڑے اونچے اونچے خواب آ رہے ہوتے ہیں اس کو, ایسا میں اپرینٹس شپ کر کے آیا یا تو بریگیڈیئر بن جاؤں, نہیں بریگیڈیئر مناسب نہیں رہے گا, نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر کے لیے اپلائی کرتا ہوں, نہیں یار چھوڑو بزنس کرتے. یہ جو عمر ہے نا 16-17 سال کی, اس میں نوجوان کو یہ خیالات آتے ہیں یار شپ پہ چڑھ جاتا ہوں میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کروں کیا. حالانکہ بعض دفعہ سوچتے سوچتے پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں, نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن سوچتا پنچر والے کا بچہ بھی سوچتا بہت اونچا ہے, وہ الگ بات ہے تقدیر اس کو کسی کو رکشے پہ لے آتی ہے کہ بھائی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی حلیم کی ٹھیلا لگا کے جو ہے نا وہ بزنس کر رہا ہے بےچارہ, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن خواب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم جب آئے نا اس طرف تو اب ہمیں بھی ایسے ایسے خواب آتے تھے, لیکن بس اللہ نے قربانی کی ہمت دے دی کہ چلو بھائی چھوڑو بس چلو آ جاؤ. تو اب ہم جمعرات کو ابا سے پیسے مانگتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا بچے کی ابھی پڑھنے کی عمر تھی کمانے کی عمر تھی, 18 سال کی میری عمر تھی جب میں مدرسے میں آیا, تو اور کتنے سال کے لیے, 8-9 سال کے لیے پڑھائی, تو 18 سے 26-27-28 سال جو بہترین عمر ہے اس میں آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے کچھ بھی بن سکتا ہے, جو بھی بنتا ہے اسی ایج میں بنتا ہے آدمی. 28 سال کی عمر میں جب فارغ ہوں گے دور حدیث کر کے 27 سال میں, تو اب کیا کرنے کے قابل رہیں گے بتاؤ, ساری عمر تو اسی میں لگا دی. تو ڈگری کی کوئی کیا ویلیو ہوگی, والد صاحب سے ہم پیسے, والد صاحب نے اللہ کا شکر ہے بڑا توکل تھا ان میں, پیسے ان سے باقاعدہ پیسے لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ جب میں دور حدیث میں پہنچا تو مجھے حدیث کی کتابیں خریدنی تھیں, صحیح مسلم خریدنی تھی. اس زمانے میں 2500 روپے کی بڑی ویلیو تھی, یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, یہ سوری سن 2001 کی بات کر رہا ہوں میں, 2000 یا 2001, 2500 کی ایک حیثیت ہوتی تھی. تو میں نے والد صاحب سے کہا مجھے 2500 روپے چاہیے کتاب خریدنے کے لیے, اور پھر بخاری خریدنے کے لیے بھی اتنے پیسے چاہیے, اتنے اچھے خاصے خرچہ ہو رہا تھا ٹھیک ٹھاک. تو والد صاحب کا جگر تھا کہ ایک تو بچہ نہ صرف یہ کہ کما کے نہیں دے رہا بلکہ الٹا ہم سے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم سے کھا رہا ہے, لیکن دیتے تھے بھائی ٹھیک ہے. ایسے مدرسے میں ہم نے عزت سے وقت گزارا کہ ہمارے طلبہ سمجھتے تھے کروڑپتی باپ کا بیٹا ہے, اتنا خرچہ دیتے تھے ابا ہمارے ہر وقت. کبھی گٹکے کی شکر ہے عادت نہیں تھی, باقی کبھی لسی پینے نکلے ہوئے ہیں, کبھی دودھ پتی چل رہی ہے, کبھی کیا کھا رہے ہیں کبھی کیا کھا رہے ہیں. جب بھی چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا تو چونکہ دماغ میں خشکی بہت پیدا ہو جاتی تھی نا پڑھ پڑھ کے, تو بس یہی کچھ کھانے پینے میں ٹائم لگاتے تھے پھر ہم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو حضرت عمران جو تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے, ان کی بیوی نے کیا ارادہ کیا, اللہ مجھے جو حمل ہے میرے جو بیٹا پیدا ہوگا یہ دین کے لیے وقف. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک آدھ بچے کو تو بنا دو, ساروں کو نہیں بناؤ, ساروں کو ٹھیک ہے آپ اتنا توکل نہیں ہے, اتنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اس توکل میں, ہر ایک میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, تو سارے بچوں کو نہ بناؤ, ایک آدھ بچہ آدھ بھی چلے گا آدھا بنا دو ٹھیک ہے, آدھے کو بولو تو آدھا جو ہے نا عالم بنے گا, آدھا بی ایس سی ایم ایس سی بھی کرے گا, تو آدھا آدھا چلائے گا, دونوں چلائیں گے, یہ بھی غنیمت. تو جامع تو رشید نے تو اب اللہ کا شکر اتنا اچھا کام کر دیا آپ لوگوں کے لیے, ایک آسانی کر دی کہ اپنے بچے کو جب وہاں عالم بناؤ گے تو وہ میٹرک انٹر بی ایس سی تعلیم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. اب تو یہ اعتراض بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم بچہ عالم بنے گا تو وہ دنیا کے لحاظ سے تو پیچھے ہو جائے گا, وہ خود ہی ایم ایس سی کرواتے ہیں, ایم اے کرواتے ہیں, ایم ایس سی کرواتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا ہے وہ پی ایچ ڈی کروا دیں گے آپ کو, وہیں کے ماحول میں رہ کے آپ, وہاں ہمارے طلبہ انگلش لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں, عالم بھی بن رہے ہیں, اور اکنامکس میں ایم اے بھی کر رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. تو دونوں دین دنیا انہوں نے ساتھ ساتھ چلا دیا, لیکن پھر بھی لوگ نہیں جاتے کہ بھائی حلیہ تو مولویوں والا ہوگا نا, لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ڈاکٹر سے کیا فائدہ کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو اور سر پہ ٹوپی ہو, ہمیں وہ والا ڈاکٹر چاہیے جو کیا ہو, تھوڑا دیکھنے میں انگریزوں جیسا سا, معذرت کے ساتھ, یعنی حلیے سے بھی لوگوں کو نفرت ہے، تو تھوڑی سی قربانی دے دیں، ایک آدھ بچے کو دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ بہت زیادہ، اور وہی بچہ آپ کی خدمت کرے گا پھر سب سے زیادہ، امید ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم جو حضرت عمران تھے نا، ان کی زوجہ نے جب حمل ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میرا جو بچہ ہوگا یہ میں کیا کروں گی، دین کے لیے وقف، اور منت مان لی. منت آج کل منتیں مانی جاتی ہیں نا، میرا بزنس لگ گیا تو میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا. انہوں نے دین کے لیے منت مانی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، اے اللہ میں نے منت مان لی ہے کہ میرے جو بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچے کا لفظ کہا انہوں نے، ان کا خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا، کہ بچہ پیدا ہوا محرر، وہ آزاد ہوگا، یعنی میری خدمت سے اور دنیا کے کاموں سے آزاد. فلما وضعتھا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکے کے بجائے لڑکی، اب پریشان ہو گئی کہ لڑکی کو دین کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں گی میں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میرا خیال ہے بھئی یہ تو میرے تو سارے خواب ادھورے ہو گئے. دین کی خدمت جیسے بیٹا کرتا ہے، دنیا میں گھومے گا تبلیغ کے لیے بھی اور فتوے کا کام ہے، تدریس کا کام ہے، لڑکی تو حیا اور پردے کی وجہ سے اس کی تو صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں. پھر بلوغت کے بعد شریعت حکم دیتی ہے اس کی شادی کرا دو. جب شادی ہو جائے گی پھر تو شوہر کی خدمت، اتنا بڑا شوہر کا دل آج کل تھوڑی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ بیوی سے دین کی خدمت لے. وہ تو کہتا ہے بھائی میری خدمت کرو پہلے، مجھے صبح ناشتہ چاہیے، مجھے دوپہر کھانا چاہیے، مجھے رات وہ یہ کپڑے دھونے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، میری اماں آئیں گی ان کے پاؤں دبانے ہیں. یہ تو عام نارمل روٹین میں تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھی وہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، میرے تو سارے خواب ادھورے ہو گئے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا کوئی خواب ٹوٹا نہیں ہے، یہ بچی عام بچیوں کی طرح نہیں ہوگی، یہ ایسی بچی ہوگی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس بیٹی کا نام زندہ رہے گا. قرآن نے کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے حضرت مریم کے. فرعون کی بیوی کا جہاں ذکر آیا نا تو یہ نہیں اس کا نام نہیں بتایا، فرعون کی بیوی. لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا تو لوط علیہ السلام کی بیوی. فرعون کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا تو امراۃ فرعون، امراۃ نوح، نوح کی بیوی. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام آیا تو ان کی بیوی. نام نہیں ہے، نام صرف حضرت مریم کا ہے قرآن میں، صرف حضرت مریم. اور ایسا نوازا اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، کہ اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا. تبلیغ والے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو قبول والو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہیں سے نکالا انہوں نے کہ بھائی اپنے آپ کو اللہ سے قبول والو کہ اللہ تو مجھے قبول کر لے، یعنی دین کے لیے قبول کر لے. اللہ قبول کرے گا تو پھر کام ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا تو کام نہیں ہوگا. تو یہ قبول والیا نا یہاں سے نکالا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی کو دین کے لیے قبول کر لیا، ان کی ماں کی لاج رکھی اور ان کی منت کی میں نے لاج رکھی اور ان کے جذبے کی لاج رکھ کے میں نے قبول کر لیا. اب ایسا قبول کیا کہ ان کو بچپن سے ہی عبادت سے محبت. حضرت مریم جب عام لڑکیاں کھیل کود میں مشغول رہتی تھیں تو حضرت مریم کا دل کس میں لگتا تھا؟ عبادت میں. اور جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ساتھ کرامت والے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. تو حضرت مریم کے ساتھ ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے اور اپنی کسٹڈی میں ان کو رکھ کے پالا انہوں نے، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں. وہ حیران ہوتے تھے یہ پھل کا موسم دسمبر میں کوئی آم کھا رہا ہو اور آم بھی تازہ ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، ابھی یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اس زمانے میں تو فریج بھی نہیں تھے، اسٹوریج کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو بے موسم کے پھل. تو وہ پوچھتے تھے کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی تھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بچی ہے مگر کیسے معاملات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. کہتی اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. بات سے بات نکلتی ہے، حضرت زکریہ کو ایسا جوش آیا اس موقع پر، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی مانج تھی، خود بھی بوڑھے تھے، اولاد کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. تو فوراً خیال آیا کہ اے اللہ تو میری زوجہ کی اس بھانجی کو جو میری کسٹڈی میں پلی ہے، میری تربیت میں، اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ جیسے ہی حضرت مریم نے کہا نا اللہ ہے جو کھلا رہا ہے، فوراً کا ہونا علی کا دعا زکریا ربا، اللہ فرماتے ہیں یہاں فوراً زکریا نے اپنے رب کو پکارا ربی حبلی مل لدن کا ضروریتن طیبہ، اے اللہ تو مجھے بھی اپنے فضل سے نیک صالح اولاد دے دے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی نعمت میں دیکھا, ایسی نعمت جو جس کا کوئی امید نہیں تھی, اللہ کا خاص فضل ہو گیا, تو اس نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی کچھ اسی موقع پر مانگ لو. بھئی اللہ جب تو نے اس کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا تو تو میری یہ تمنا تو پوری کر دے, تو امید یہ ہے کہ اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات, انگلش میں بتاؤں کیا دوبارہ سے؟ کسی میں آپ نے دیکھا نا کوئی نعمت جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھی اللہ کا خصوصی انعام ہو گیا اس کے ساتھ, ورنہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ جاب اس کو مل جائے گی یا یہ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا, تو اس موقع پر اللہ کو اس کا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے. اللہ جیسے تو نے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا, میں بھی تیرا بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بھی تیرا بندہ ہوں, تو مجھے بھی یہ چیز دے دے. تو امید یہ ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو ہماری اور آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا, کیونکہ اللہ کو اس رحمت کا واسطہ دیا جاتا ہے. تو اللہ نے حضرت زکریا کی دعا قبول کر لی, ان کو بھی بیٹا دے دیا. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس کی نیکی کا نتیجہ ہے؟ اپنی ماں کی نیکی کا نتیجہ ہے. ماں نیک تھی تو اللہ نے مریم دی ان کو, اور پھر اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کرائے بغیر بیٹا دیا, اور یہ اللہ نے خاص کرامت دکھائی کس کی؟ حضرت مریم کی. اور اس لوگوں نے جب الزام لگایا ان کے اوپر کہ یہ تو ماں اللہ زانیہ ہے, تو ماں کی گود میں بیٹے کو بولنے کی توفیق دی کہ میری ماں زانیہ نہیں ہے. کیسی کیسی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں, کرامت ظاہر ہو رہی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کو ملے, اور ایسے پیغمبر ملے کہ تمام پیغمبروں کا انتقال ہو گیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اب تک اللہ نے آسمانوں پہ ان کو زندہ رکھا, اور اتنی بڑی فضیلت کہ اس امت کی مدد کے لیے آسمان سے کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدَلًا, مریم کا بیٹا. دیکھو الفاظ کے, یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے, یہاں بھی مریم کا نام آ رہا ہے. فرمایا تم پر قرب قیامت سے پہلے پہلے ضرور بھی ضرور مریم کا بیٹا نازل ہوگا. وہ اور کیا کریں گے؟ حکمن وعدلن, زمین پر حکومت کریں گے عادل بن کر, پھر ان کی اپنی معجزے ظاہر ہوں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی نیکی کا نتیجہ ہے؟ حضرت عمران کی زوجہ کا. اور حضرت عمران بھی بہت نیک تھے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت زکریا کے بارے میں, عمران کے بارے میں, ان کی زوجہ کے بارے میں, ان کے پورے گھرانے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ ان کو بڑھاپے میں اولاد بھی مل رہی ہے, بغیر نکاح کے پیغمبر پیدا ہو رہا ہے, صحیح ہے نا, صرف بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے, ایسے بیٹے جو پیغمبر ہیں. تو یہ ایسے معاملات ان کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہے. وہ جواب یہ دیا, فرمایا کانو یسارعون فی الخیرات, یہ گھرانہ ایسا تھا کہ اس میں سب نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. شوہر کی خواہش یہ ہوتی تھی میں زیادہ نماز پڑھوں, میں زیادہ صدقہ کروں. بیوی کی خواہش ہوتی تھی میں شوہر سے زیادہ نماز پڑھوں, شوہر سے زیادہ صدقہ کروں. اولاد کی خواہش ہوتی تھی میں صدقات و خیرات میں اپنے ماں باپ سے آگے نکل جاؤں نیکی میں. ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی ہم اولاد سے آگے نکل جائیں. بھائی بہنوں کی خواہش ہوتی تھی ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. آج بالکل الٹا معاملہ ہو رہا ہے. بھائی کی خواہش ہوتی ہے یہ سب سے جو ہے نا پیچھے میرا بھائی ہو جائے دنیا میں, اور میں دنیا میں سب سے آگے نکل جاؤں, اس کی جائیداد بھی میں کسی طرح کھا جاؤں. بیوی کی خواہش ہوتی ہے جو میرے میاں کا مکان ہے نا یہ بھی میرے نام کر کے مرے, اس سے پہلے نہ مر جائے کہیں. کہتی نا کہ یہ آپ کو مجھ سے محبت ہے, خواتین اپنے شوہر سے آ کے کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے. وہ نہیں بھی ہوتی تو بےچارا کہنا پڑتا کہ ہاں ہے. کہتے ہاں ہے, یعنی محبت ہے تو آپ یہ میرا اپنا مکان میرے نام کرا دیجئے نا. اتنے اخلاق سے. اب وہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے میں کیوں کرا دوں؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں کیا ہم اور آپ الگ لیں گے کیا؟ یہ سب ہوتے ہیں باتیں کہ کیا میاں بیوی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ الگ اور میں الگ؟ بھائی آپ کا مکان میرا مکان, میرا مکان آپ کا مکان, ایسی تقریریں کرتی ہیں. میرے سامنے کوئی آئے نا اس طرح سے, ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے میری بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنا مکان میرے نام کر دے. میں نے کہا یہ حماقت نہیں کرنا, میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں. میں آپ کی بیوی سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو, ہو سکتا ہے بہت نیک ہو, لیکن میں نے جو کیسز دیکھے ہیں ادھر مکان نام کیا, بڑھاپے میں پھر جو ہے نا آپ کو ایک ہی تانا سننے کو ملے گا, نکلو یہاں سے یہ ہمارا ہے. کئی بوڑھے آ کے روئے ہیں میرے سامنے, بھائی ہم نے جوانی میں نام کر دیا تھا محبت میں, اب ذرا سا کوئی الٹا سیدھا कोई जरा सी आवाज ऊंची बात करते हैं, बच्चे भी कहते हैं अब्बा निकलो, वो बेचारा रो रहा है, रोते हुए देखा है अपनी आंखों से मैंने। तो जब कोई मेरे पास आता है ना कि वो मेरी बीवी कह रही है मनकान नाम कर दें, मोहब्बत है, हम एक ही हैं, क्या होता है इससे, अच्छा है, विरासत की तकसीम में भी आसानी होगी, ये होगा वो होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि बीवी से यूं कहा करो जब हम एक ही हैं तो फिर नाम करने की जरूरत क्या है भाई, जब एक ही हैं तो फिर मेरे ही नाम रहने दो, मेरा नाम, मेरा मकान, तुम्हारा मकान, तुम्हारा मकान। और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम ये चाह रही हो कि नहीं, मोहब्बत का तकाजा है कि शोहर अपना मकान बीवी के नाम कर दे, तो बेगम जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत है ना, तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत होगी, तो पहले अपना वाला मेरे नाम कर दो। नहीं आई बात? अपना जो है ना, जो तुम्हारे अब्बा से तुम्हें विरासत में बहरिया टाउन में जो प्लॉट मिला है वो किसके नाम कर दो, वो सारा जितना जेवर तुम्हारा है ये सारा किसको दे दो, मुझे दे दो, मैं बैंक में लिखवा देता हूं, ये मेरा हो गया। तो जब आपको किसी से मोहब्बत हो तो जो मोहब्बत का इजहार करता है उसके जिम्मे लाजिम है कि जिससे इजहार कर रहा है उसको कुछ दे। अब देखो लोग आते हैं ना मुझसे मोहब्बत का, मुफ्ती साहब हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप ही अपनी मोबाइल हमें दे दें, इतनी मोहब्बत है, हम चाहते हैं आपका मोबाइल ले लें। हमाकत की बात होगी कि नहीं होगी? मुफ्ती साहब हमें आपसे इतनी मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि आप हमें 100 रुपए दें। अबे भाई यूं होना चाहिए, मुफ्ती साहब आपसे हमें इतनी मोहब्बत है कि हम चाहते हैं आपको ये हदिया दें, ये होता है ना। और अगर मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करूं तो मैं यूं कहूंगा, भाई मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी दावत करूं, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, मेरा दिल चाहता है ये मोबाइल मैं आपको हदिया दे दूं। तो जो मोहब्बत का इजहार करता है ना वो गिफ्ट देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। तो ये अजीब बात है, मियां बीवी को मोहब्बत है, बीवी कह रही है मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं चाहती हूं कि आप अपना मकान मेरे नाम करें, और ये इतना बड़ा बेवकूफ ये कर भी देता है। अच्छा इतनी मोहब्बत मुझे पता ही नहीं था, ये लो। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द ज़हीन तरीन आदमी की अकल को उचकने में औरत से ज्यादा कोई माहिर नहीं है। ये हदीस के अल्फाज हैं, ज़हीन तरीन आदमी की अकल को उचकने में। उचकने का मतलब क्या, जैसे परिंदा आता है ना कुछ उचक के ले गया गायब, अब नहीं आएगी वापस। परिंदा अगर कोई बोटी उठा के ले जाए, चील कौआ पता नहीं कहां, बकरी अगर या शेर बिल्ली विल्ली ले जाए ना तो आदमी पकड़ भी सकता है उसको, परिंदा तो यूं उठाया गायब, अब कहां चील के पीछे भागोगे, वो बोटी किधर लेके गई है। तो मफहूम हदीस का यही है कि बेगम क्या कर दी, आपकी खोपड़ी को खोला उसने, जो मगज है ना उचक के गायब, अब आप बगैर मगज के घूम रहे हैं। जितने शादीशुदा लोग हैं ना, शादी से पहले कितनी अकल की बातें करते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें, शादी के बाद अजीब बहकी बहकी बातें शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं सड़िया आ गया है, पागल हो गया है क्या? तो भाई वो इसलिए पागल हो गया है कि उसके जो खोपड़ी के अंदर जो मगज था वो अब है ही नहीं, पता नहीं कहां गया वो। तो ये सारे काम कर देता है, ये ना किया करो, गलत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत में वैसे कोई चीज गिफ्ट दे दो उसको, सोना बना के दे दो और खाने पीने में हाथ कुशादा रखो, प्लॉट भी दे सकते हो उसको, कोई बात नहीं है, जिसमें रहते हो कम से कम वो ना दो, बोलो ठीक है इसके अलावा मैं तुम्हें वो अपने 4 प्लॉट हैं वो मैं तुम्हें दे देता हूं। ये भी समझ में आती है बात, जिधर रह रहे हो ना वो अपने ही कब्जे में रखो, बुढ़ापे में कुछ पता नहीं है कि कौन किसको निकालेगा, क्योंकि अब जवानी में तो किसी तरह रह रहे हैं, बुढ़ापे में ना उसमें बर्दाश्त रहेगी ना तुम में, हर एक धमकियां देगा निकल यहां से, कहेगी नहीं तू यहां से निकल, फिर बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो आले इमरान थे ना, इनका घराना इसके बिल्कुल बरक्स था। ये क्या करते थे, नेकी में, खिदमत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। जो घराना अच्छा होता है उसमें शौहर चाहता है कि मैं बीवी के सारे हुकूक अदा कर दूं, रह ना जाए, और औरत चाहती है कि अपने शौहर को तकलीफ में ना डालूं, उसको आराम पहुंचाऊं। अभी उल्टा मामला हो रहा है तो फिर बरकतें खत्म हो रही हैं, औलाद बागी बन रही है, क्या क्या हो रहा है, अल्लाह बचाए। तो अगर नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछले दर्स में बताया भाई, नफली रोजे का घरों में मामूल बनाए, थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा बहुत 2 रकत का तहज्जुद का बना लें, कुछ नहीं तो फर्ज नमाज का तो बना लें, सब घर वाले एक दूसरे को फर्ज नमाज के लिए उठाएं, भाई फजर का वक्त है सारे घर में फजर ही पढ़ लें तो बड़ी, उससे भी काफी अच्छा माहौल बन जाता है। और फजर के बाद थोड़ी देर तिलावत का माहौल बना लें, थोड़ी देर बैठ के सारे तिलावत कर लिया करें, कितना अच्छा लगेगा फजर के बाद। हमें याद है बचपन में हम जब गली से गुजरते थे तो हर घर से तिलावत की आवाज आती थी, अब नहीं आती, सुबह सुबह उठते ही गाने लगा देते हैं, सुबह सुबह उठते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो सुबह सुबह तो कम से कम अल्लाह का, पहले तो बसों में भी इसका ख्याल होता था, लॉन्ग रूट पे बसें चल रही हैं, शुरू में तिलावत लगाता था बाद में गाने लगाता था कि भाई चलो कम से कम इफ्तिताह तो अल्लाह के नाम से हो ना। तो अब वो इफ्तिताह भी अल्लाह के नाम से नहीं करते, शुरू में ही ویڈیو لگا دے گا، کوئی فلم لگا دے گا، کوئی گانا لگا دے گا، تو پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی بھائی؟ تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی بھی. اور جیسے مرد کے ذمے بیوی بچوں کی فکر ہے، عورت کے ذمے اس کے بچوں کی فکر ہے. بچوں کی فکر دونوں کے ذمے ہیں، مرد کے بھی اور عورت. اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ماں کا اثر زیادہ لیتے ہیں، باپ کا کم لیتے ہیں. اور عورت کے ذمے اپنے شوہر کی فکر بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مرد بیوی پر سختی کر سکتا ہے، بیوی شوہر پہ سختی نہیں کر سکتی. وہ محبت سے سمجھا سکتی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں، بچوں پہ برے اثر پڑیں گے. جب دیکھیں گے نا ابا سو رہا ہے خراٹے لے کے، میں بچوں کو اٹھاؤں گی تو بچہ اٹھے گا نہیں، وہ کہے گا ابا، کیونکہ ابا کا اثر آئے گا نا اس پہ. تو وہ اب محبت سے اپنے میاں کو سمجھا دے کہ آپ بھی پڑھ لیا کریں، کچھ سیروزے میں چلے جائیں، کبھی تھوڑا سا چلے چار مہینے لگا لیں، کچھ چہرے پہ نور آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن تمیز سے بس اتنا بولیں نور آ جائے، یہ نہیں کہیں کہ ابھی جو پھٹکار ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ پھر زیادہ ہو جائے گی. بعض عورتیں وہ تبلیغ میں نا اتنی کرخت ہوتی ہیں کہ وہ میاں اس تیش میں آ جاتا، بولتے کیا کر رہی ہے بھائی تو. تو جہاں اس کو تبلیغ کر رہی ہیں اس کی عظمت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تمیز سے، ٹھیک ہے نا، عزت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.